بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب روز چهارم ماه مبارک رمضان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماہ مبارک رمضان کا چوتھا روز ہے.
برادران بزرگوارمون این جلسه رو منعقد کردن
اور ہمارے IMI کے عزیز بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے
تا ہم محفل انسی باشے.
اور اس محفل میں آنے کا مقصد یہ کہ ایک ایسی محفل ترتیب دی جائے جو محفل انس بھی ہو اور ہمیں ایک جگہ پہ جمع کرنے کا ذریعہ بھی قرار پائے,
مقداری تعارف درش باشے,
کچھ اس میں تکلفاتی گفتگو بھی ہو.
من ہم تا اندازه ای کہ وقت اجازه میده عرایض رو خدمت شما بزرگواران خواہران و برادران داشته باشم
اور جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ.
ماہ رمضان ماہ آمادگی قلوب ہے.
ماہ مبارک کا مہینہ, رمضان کا مہینہ کسی جگہ داخل ہونے کی آمادگی کا مہینہ ہے.
ماہ تہیؤ دلہاس
ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دلوں کو تبدیل ہونا چاہیے,
در پذیرش معارف سهل‌تر و آسان‌تر به وجود میاد
اور اس مہینے میں اس کی برکتوں کی وجہ سے دل چونکہ نرم ہوتا ہے لہذا معارف کا سمجھنا ان کا ادراک آسان ہو جاتا ہے.
انسان خیلی آمادگی بہتری داره
اور یہ مہینہ مجموعاً ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان دوسرے مہینوں کی نسبت بہتر آمادہ ہوتا ہے.
میں ہم سعی میکنم در این دقائقی که در خدمتتونم مطالبی رو عرضه کنم
و میں کوشش کروں گا ان چند منٹوں میں جو آپ کے سامنے ہوں کچھ نکات پیش کر سکوں.
در سال گذشته در این جلسه محترم من مطالبی رو راجع به بیماران و رابطه با بیماران عرض کردم.
گزشتہ سال جو ہم نے یہاں اسی IMI کے اس اینول ڈنر پہ یا افطار پہ جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے مریضوں اور مریضوں سے متعلق جو تیمارداری کے قوانین اور ثواب تھا اس پہ بات کی تھی,
چون مناسبت ہم همین رو اقتضا میکنے
اور اس محفل کی مناسبت بھی یہی ہے کہ ہم انہی موضوعات پر بات کریں.
اون چی که در اون جلسه گفته شد در 5-6 دقیقه میخوام خدمتتون عرض کنم
اور جو کچھ میں نے سال گزشتہ سال آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کا ایک خلاصہ 3-4 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں.
تا اذهان آماده بشود مقدمه ای باشد برای ادامه بحث
اور یہ اس لیے کہ آپ کے ذہن دوبارہ سے آمادہ ہوں, آپ ریکال کر سکیں چیزوں کو اور ہم آج کی بحث کو جاری کر سکیں.
خداوند در قرآن به مریضان و بیماران یک نظر خاصی داره.
قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم مریضوں کو بیماروں کو ایک خاص نگاہ سے دیکھتا ہے
یا تکالیفی رو ازشون برداشته.
اب جب خدا نے کسی کو بیمار کیا, مرض کا شکار کیا تو اس سے کسی مثلا تکلیفوں کو ہٹا لیا
یا تکلیف رو به دوران دیگری واگذار کرده.
تکلیف سے مراد یہاں شاعران شرعی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو خدا اس کی شرعی ذمہ داریوں کو یا ہٹا لیتا ہے یا ایسی ذمہ داریاں کہ جو اس کو ہر حال میں ادا کرنی ہیں دوسرے زمانے پہ ڈال
مثلا دیتا. ہمین روزہ اگر مضر باشد،
اس کی ایک مثال خود یہ روزہ اور ماہ رمضان ہے.
من کان مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر،
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور تم میں سے جو اگر کوئی مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو ان روزوں کی قضا دوسرے دنوں پر اس کو دینی ہوگی.
یا اگر میخوای وضو بگیری ولی مریض هستی، آب برات ضرر داره، با آب دیگه وضو نگیر، تیمم بکن.
یا مثلا نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص مریض ہے اور پانی اس کے لیے نقصان کا سبب ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پانی کے بجائے تیمم کیجیے.
یا اگر مریض هستی جہاد از تو برداشته شده،
یا اسی طرح اگر جہاد کا مرحلہ ہے اور انسانوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ جہاد کریں لیکن کوئی مریض ہے تو اس مرض کی وجہ سے جہاد اس سے ہٹا لی ساقط ہو جاتا ہے.
خلاصہ در قرآن نظر خاصی نسبت به بیماران شده.
اسی مناسبت سے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں مریضوں کو ایک خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
در روایات ہم توصیه هایی در رابطه با تعامل با بیماران داریم.
اسی طرح روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بیماروں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس سے ایک بارے میں مفصل روایات اور احادیث موجود ہیں.
اینا رو که دارم عرض میکنم ولی نه که دوستان اون وقتی که بیماری بهشون مراجعه میکنه بدانن که این رسول الله آمده به سراغشون.
کہتے ہیں اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں مخصوصاً وہ دوست احباب کے جو میڈیکل سائنسز سے یہاں پہ تعلق رکھتے ہیں، جن کا پیشہ شعبہ جو ہے وہ ڈاکٹری ہے، طب سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ جب ان کے سامنے کوئی مریض آئے تو یہ اس کو کس نگاہ سے دیکھیں، یہ سوچ کے دیکھیں کہ یہ اللہ کا ایک نمائندہ ہے جو ان کے پاس آیا ہے.
علی القاعدہ ان وقتی کہ پزشک کی مریض های زیادی رو میبینے مسائل براش عادی میشه. درسته،
یہ بات صحیح ہے کہ جب ایک کسی شعبے سے وابستہ ہیں مخصوصاً ڈاکٹر ہیں آپ اور آپ کے پاس مریضوں کی ایک تعداد ہے جو روزانہ آپ سے مراجعہ کرتی ہے آپ کے پاس آتی ہے، بہرحال آپ کے لیے چیزیں نارمل ہو جائیں گی، روٹین لائف جس کو آپ کہتے ہیں روٹین کا حصہ بن جائے گی چیز.
روز 30 تا 40 تا 50 تا مریض آورده میشه، خب خانقا میبینن به مرور زمان آنچه که از مصائب او دارد برای پزشک عادی شده است.
چونکہ روزانہ 25 30 50 ہر ڈاکٹر کی اپنی اپنی اس کے مطابق ظرفیت اور صلاحیت کے مطابق لوگ اس سے آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اپنے مریض علاج کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے مسائل عادی ہوتے جاتے ہیں، وہ اس کے لیے لوگوں سے پیش آنا ایک جیسا ہو جاتا ہے.
انتور حس یعنی
پریکٹیکل لائف میں ایسا ہی ہے،
ماہا آزرده میشیم، ای وای چرا اینطور شد، دکتر نہ میبینه تو نگاہ میکنه تو برو دیگه دنبال کارے.
مثلا تھک جاتے ہیں، بعض دفعہ کہتے ہیں یہ پھر آ گیا، پھر درد سر ہمارے لیے لے کے آ گیا، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ.
ان سے دیگه نا
ہوتا ہے اس طرح.
پرستارا کے دیگه بیشتر،
اب یہ تو ڈاکٹروں کی بات تھی، اس سے برا حال جو ہے وہ نرسوں کا ہوتا ہے.
علی القاعده معمولا دکترها باید به پرستارا باج بدن و الا کارشون پیش نمیره. من خصوصا دکترای جراح،
حقیقت تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو نرسوں کو کچھ پیسے اضافی دینے چاہیے، جو ہے نا وہ اس کو ایک خاص لفظ استعمال کیا جاتا ہے باج عرب فارسی میں، یعنی کچھ اضافی پیسے دیں، کیونکہ اگر یہ نرسیں نہ ہوں تو ڈاکٹرز کا کام چلنے والا نہیں ہے.
تنہا پیسے نہ، پیسے نہ، بلکہ بیاد کرنش کنه در مقابل تو، رو به خدا مواظب باش این مریض من از دست نره.
یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ پیسے دیے جائیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ نرسوں کا زیادہ احترام بھی کرنا چاہیے، اس سے آگے زیادہ آرام سے بات بھی کرنی چاہیے، اس سے کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر ٹوٹل مریض تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
البتہ این رو بگم کہ در پاکستان این چیز خیلی کم ہے.
البتہ پاکستان میں یہ جو مزاج بتا رہے ہیں یہ کم ہے.
شما برید اروپا ایران ببینید چه خبر، اونجا باید حسابی باج بدن.
وہاں پہ جو یورپ اور ایران کے جو معاشرے ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے.
خب ایک سوال من دارم.
ایک سوال ہے،
ان مریضی کے آمدے کی ہے،
یہ جو مریض آپ کے سامنے آیا ہے یہ کون ہے؟
ان کے سوار ماشینش کردن، امبولانسی رو آورده به بیمارستان رسونده، این کیه؟
جس کو گاڑی میں بٹھا کر ایمبولنس میں ڈال کر اسٹریچر پر لٹا کر آپ کے سامنے لایا گیا، یہ کون ہے؟
از اورنگی آمده، از کورنگی آمده، از لاندی آمده، از اندرون سند آمده، یہ بینوائی ساوردنش دیگه.
مختلف علاقوں کے نام لیے گئے، اورنگی، کورنگی، لانڈی، لالو گھیت، اندرون سندھ، کہیں سے بھی آیا، یہ جو آیا ہے آپ کے سامنے کون ہے؟
اگر چنانچہ کسی باشه متمول باشه که خب میگن آقا خان و سفارش میشد و مسائل دیگه، اما جناح هاسپیتال سویل هاسپیتال این حرفا نیست که.
خب اگر یہ آنے والا مالدار ہوا، اچھا اس کی اچھی پوزیشن ہوئی، تو یقینی طور پہ یہ جائے گا، آقا خان جائے گا یا اس طرح کے کسی ہاسپٹل جائے گا، وہاں تو جو کچھ اس کے ساتھ برتاؤ ہوگا وہ معلوم ہی ہے سب کو، لیکن جو غریب ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جناح ہاسپٹل جائے گا، سویل ہاسپٹل جائے گا، وہاں تو یہ مسائل بالکل بھی نہیں ہوتے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے.
میں یہ عرضی دارم،
میں ایک نقطہ عرض بیان کرنا چاہتا ہوں،
ان عرضم به خودم هم هست،
اور یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں یہ میرے اپنے لیے بھی ہے.
عزیزان شما فرزند دارید نا؟
آپ میں سے جو افراد یہاں موجود ہیں ان میں سے اکثر صاحب اولاد ہیں.
حالا جوان ها رو کارشون ندارم که در آینده انشاءالله صاحب فرزند خواهند.
یہ جو نقطہ بیان کر رہا ہوں، جوان نہ سوچیں ابھی ان کے بارے میں نہیں، ان کے لیے جن کی اولاد ہے، جوانوں کا انشاءاللہ مرحلہ بعد میں.
دوست دارید فرزندتون در ہر جایی وارد میشه اعزاز بشه، اکرام بشه، احترام بشه؟
جن کی اولاد ہے وہ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جہاں بھی جائے، جس کے سامنے بھی جائے، وہ اس کا احترام کریں، اس کو کرامت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، عزت کے ساتھ پیش آئیں.
اگر یک جایی مشکلی براش آمد کسی پر برطرف کرد، از اون آقا خیلی احترام میکنید؟
اسی طرح اگر آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی مشکل ہوئی، کوئی اس کی مشکل کو کسی نے حل کیا، تو جس نے حل کیا آپ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
درست ہے نا؟
ایسے ہی ہوتا ہے.
دوست داریم فرزندانمون معزز باشن، محترم باشن، مکرم باشن.
اور آپ میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ آپ کی اولاد مؤدب ہو، باادب ہو، احترام کے ساتھ زندگی گزارے.
اون کسی هم که فرزندان ما رو اکرام میکنه، اعزاز میکنه، احترام میکنه، پلو ما محترم میشه.
چونکه آپ خود اپنی اولاد کی عزت احترام کے قائل ہیں، لہذا جو کوئی بھی آپ کی اولاد کا عزت و احترام کرتا ہے، آپ اس کو بھی محترم اپنے حساب میں لاتے ہیں.
میدونید ابوت و مادری شما و شما ناقصه؟
آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو مادرانہ شفقت اور صلاحیت ہے، اور اسی طرح باپ کی جو پدرانہ خصوصیات ہیں، وہ بھی ناقص ہیں،
کامل نہیں،
ابھی کامل نہیں ہیں یہ چیزیں.
سر نقصش ہم در قیامت معلوم میشه.
اور اس کو میں دوسرے لفظ میں بیان کروں، پیرنٹنگ ہے ہماری، ہماری پیرنٹنگ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناقص ہے، اور اس کا جو نقص ہے وہ قیامت میں آشکار ہوگا.
یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی،
قرآن کی آیت ہے. کیوں نقص ہے، کیوں ناقص ہے، مکمل نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ایک انسان اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے عزیز رشتہ دار باپ سے سب سے فرار اختیار کرے گا.
چون ناقص است فرار میکند،
کیونکہ یہ رشتہ ناقص تھا، اس لیے قیامت میں ایک دوسرے سے فرار کیا جا رہا ہے.
اما همین ابوت و مادری ناقص اگر ببیند فرزندش احترام شد، اعزاز شد، اکرام شد، خوشحال میشه.
خب اب اپنے اسی ریلیشن کے ساتھ کہ جو آپ کا آپ کی اولاد کے ساتھ ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ قیامت میں یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، فرار کی صورت اختیار کرے گا ایک انسان اپنے ماں باپ سے، اپنے عزیزوں سے، بیٹوں سے، اسی ناقص رشتے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد کی عزت کے طلبگار ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو عزت کے ساتھ پکارا جائے.
کسی هم که اینها رو اعزاز و اکرام کرده پلوش محترم میشه و عزیز،
اور جس نے ان کا احترام کیا، آپ کی اولاد کو عزت دی، آپ اس کو عزت دیتے ہیں.
درست دیگه نا؟
صحیح ہیں یہ باتیں.
یادمون باشه ابوتمون ناقص است، بنوتمون ناقص است.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیرنٹنگ ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا ریلیشن، یہ ناقص ہے.
با این که ناقصه خیلی خوشحال میشه،
اور اس ناقص ریلیشن کے باوجود آپ اس اولاد کی عزت پر خوش ہوتے ہیں.
اگر کسی نسبت به فرزندانمان بی عزتی کند، بی احترامی کند چی؟
اب اگر کوئی ہماری اولاد کا آ کر بے عزتی کرے، اس کا احترام نہ کرے، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟
اونجا چی؟ ناراحت میشیم نا؟
کیا کرتے ہیں؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے کہ کسی نے ہماری اولاد کی بے عزتی کی، بے حرمتی کی.
عزیزان من در اسلام ابوتی تام سراغ دارم.
خب میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہمارا اور آپ کا جو اپنے بچوں سے ریلیشن ہے، ایز اے فادر، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، یہ ریلیشن ناقص ہے. اس کی دلیل دی تھی قیامت میں فرار اختیار کرنا. آقا کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسے رشتے کو جانتا ہوں کہ جو مکمل رشتہ ہے، جہاں کبھی ظاہراً فرار نہیں ہوگا.
ابوت تام تام،
ایک ایسا رشتہ ہے والدین کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ جو مکمل ہے.
معلوم ہے ہر چھ مرتبہ ابوت تمام تر باشد عشق به فرزندان بیشتر ہے.
اب جتنا یہ رشتہ کامل ہوتا جائے گا، یعنی جتنا یہ والدین کا تعلق کامل ہوتا جائے گا یا والدین والی محبت کا تعلق کامل ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ اپنی اولاد سے عشق و محبت بڑھتی جائے گی.
اینم کہ معلوم ہے،
وضاحت ہے یہاں پہ.
خوب کجا
وہ رشتہ کون سا ہے؟
النبی اولا بالمؤمنین ای ابو المؤمنین بقرینه و ازواجه و امهاتهم، بعضی این رو گفتن.
دوباره بشت.
پیغمبر پدر است.
رسول اکرم نے بیان کیا کہ رسول اکرم کے بارے میں بیان کیا کہ وہ امت کے باپ ہیں.
روایت طبق نقل انا و علی ابوا هذه الامه،
ایک نقل کے مطابق روایت ہے رسول اکرم سے کہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
ایک سوال میکنم، آیا این روایات مزاح هست، شوخی است یا حقیقت و جدی است؟
خب ایک سوال ہے وہ یہ کہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، جو ابھی جیسے آپ کے سامنے بیان کی، کیا یہ روایت محض الفاظ ہیں جن کو کہہ دیا گیا بغیر کسی مقصد کے، مذاق کیا گیا ہے یا نہیں حقیقت ہے؟
آیا پیغمبر اکرم که این عبارت بهشون نسبت داده شده در این عبارت مزاح میکنن با ما؟
آیا نبی اکرم نے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس روایت کے مطابق، اس الفاظ کے مطابق کیا رسول اللہ نے مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ؟
یا یہ حقیقتی رو دارم برام بیان
یا نہیں؟ کوئی مجاز بات نہیں کی بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے انہوں نے.
من و علی پدر این امتی،
میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
چطور شما اگر فرزند اعزاز بشود، اکرام بشود، محبوب توه؟
بس اب یہاں پہ وہ چیز آ گئی کہ جب مقدمہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ کی اولاد کو احترام دیا جائے، اس کی عزت کی جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں. اب اسی طرح امام علی اور رسول اللہ اس امت کے باپ ہیں، ان کے سامنے اگر ان کی اولاد کا احترام اور تکریم کی جائے گی تو وہ خوش ہوں گے.
ہر چه مرتبه ابوت بالاتر باشد عشق بیشتر ہے،
اور جتنا جتنا یہ رشتہ کامل ہوگا، ایسا ہوگا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہوگا، اتنا ہی اپنی اولاد سے عشق و محبت بڑھتی جائے گی.
سرور در اون مرتبه بالاتر است،
چونکہ تعلق گہرا ہے، نتیجے میں محبت زیادہ ہے. اب جب محبت زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں جو خوشی بڑھے گی یا غم بڑھے گا وہ بھی زیادہ ہوگا.
چطور شما خوشحال می شوید اما علی مرتضی خوشحال نہ شود؟
کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد کی خوشی میں، اس کی عزت میں، اس کی تکریم میں خوش ہوں لیکن علی مرتضی اپنی اولاد کی خوشی میں خوش نہ ہوں؟
برادران، خواہران، اگر مریضی رو آوردن نگاہ نکنید از کجا آورده شده است و کیست.
میں عزیز دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے عرض کروں گا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مریض آئے تو مت دیکھیں کہ اس کو کس علاقے سے لایا گیا ہے،
ببینید بے کجا منتسب است،
بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے، اس کی نسبت کس سے ہے،
ببینید ابوت واقعیه و این بنوت واقعیه کجا،
اور یہ دیکھیں کہ اس کا حقیقی رشتہ کس کے ساتھ ہے، اس کا حقیقی باپ کون ہے، وہ حقیقی بیٹا کس کا ہے.
واقعا اگر پزشکی مریضی رو بیارن سراغش و او این چنین نگاه کند، فرزند علی ابن ابی طالب، نه فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چجور میشه؟
سوچئے کہ اگر واقعی اب کسی ڈاکٹر کے سامنے ایک ایسے مریض کو لایا جائے جو مریض کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ آنے والا شخص رسول اللہ سے نسبت رکھتا ہے، امام علی سے نسبت رکھتا ہے، یا رسول اللہ اور امام علی کی اولاد ہے، تو آپ کیسے ٹریٹمنٹ کریں گے اس کی؟
اگر این چنین نگاہ کنیم چه می شود؟
اگر ہم اس طرح دیکھیں چیزوں کو تو ہم کس طرح پھر معاملات آگے بڑھیں گے؟
تحولی ایجاد می شود در ارتباط با مریض ها یا نه؟
یقینا جب ہم اس سوچ کے ساتھ مریض کو دیکھیں گے تو پھر مریض کا علاج کرنے میں ہماری سوچ تبدیل ہو جائے گی.
قطعاً تحول ایجاد میشه،
یقینا تبدیل ہوگی سوچ ہماری.
یعنی انسان ببیند این آقا که آمده ف فرزند واقعی امیر المؤمن سلام الله علیه،
یعنی ڈاکٹر یہ دیکھے کہ جو سامنے مریض آ رہا ہے یہ مریض امام علی رسول اللہ کا حقیقی فرزند ہے،
اگر وہ احترام بشه امیر المؤمن خوشحال میشه.
اور اسی رشتے کی مناسبت سے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اگر اس کا احترام ہوا، اس کا خیال رکھا گیا، تو امام علی خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے.
اگر وہ اعزاز بشه امیر المؤمن خوشحال میشه،
اگر اس کو عزت دی گئی، امام علی علیہ السلام خوش ہوں گے، رسول اللہ خوش ہوں گے.
ان یہ مکتب اجتماعی اخوتانہ است،
یہ ایک ایسا مکتب ہے کہ جو آپس میں بھائی چارگی کی فضا کو پروان چڑھاتا ہے.
بعد کنار این ابوت و بنوت،
اس والد اور بیٹے کے رشتے کے ساتھ ساتھ
یہ کار دیگم کردند،
ایک اور چیز بیان کی گئی ہے.
آقا رسول اللہ صلوات اللہ و سلامه علیه بین المؤمنین انما المؤمنون اخوه،
اور وہ چیز جو ہم سب سنتے چلے آئے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک مومنین آپس میں بھائی.
اگر اینطور نگاہ کنیم چه تحول ایجاد میشه؟
بس اگر ہمارے دیکھنے کا انداز یہ ہو جائے کہ ہم آنے والے کو یہ سوچ کر دیکھیں گے رسول اللہ امام علی کی حقیقی اولاد ہے، یا دوسری طرف کہا گیا کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو معاشرہ تبدیل ہوگا.
چه عیبی دارد مریض رو آوردن در اتاق اتاقی بستری، خانم یا آقای دکتر برن یه احوالی ازش بپرسن آقا احوالت چطوره؟
مطلب اس میں کیا حرج ہے کہ اگر کوئی مریض کسی ہاسپٹل میں لایا جائے، اس کو ہاسپٹلائز کیا جائے، تو ڈاکٹر کبھی، چاہے لیڈی ڈاکٹر ہوں یا میل ڈاکٹر ہوں، کبھی اس بہانے سے بھی جائیں کہ اس کی مزاج پرسی کرنی ہے، اس کا حال احوال پوچھنے جائیں کمرے میں.
جناب مولا امیر المومنین طبق نقل فرمودن پیغمبر به ما امر فرمود که به عیادت مریض بریم.
روایات جو نقل کی گئی ہے اس کے مطابق رسول اکرم نے، امام علی نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جاؤ مریضوں کی عیادت کے لیے جاؤ.
واقعاً ما می فهمیم که چه دکان خیر و برکتی برای شما باز شده،
اور ان روایات کی روشنی میں ہم اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ کتنی بڑی ایک عظیم منزلت ہے جو آپ ڈاکٹرز یا میڈیکل ریلیٹڈ افراد کو حاصل ہو رہی ہے، کہ اتنا بڑا سرمایہ آپ کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے.
در روایت دیگر هست که برید سراغ مریضا،
روایت میں آیا کہ مریضوں کی تیمارداری کے لیے جاؤ،
از اونها بخواید دعا کنم براتون.
اور یہ بھی روایت نے بیان کیا کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس مریض سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں.
طبق این نقل یعدل دعا الملائکه، این مریض افتاده شده یه تو تخت بیماری، دعاش هم وزن دعای ملائکه.
اور اس روایت کے مطابق جو آغا نے بیان کی، یہ آیا کہ جو مریض جو بیڈ پر لیٹا ہوا ہے، بظاہر بہت کمزور سا ہے، ناتواں ہو چکا ہے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے ہم پلہ قرار پاتی ہے.
در حقوق شہروندی،
شہری حقوق کے اندر
یکی از حقوق شہروندی این است کہ اگر کسی مریض شد به عیادتش بریم.
جو شہری حقوق بیان کیے جاتے ہیں ایک دوسرے کے نسبت، اس میں ایک حق یہی ہے کہ جب کوئی مریض ہو جائے تو پڑوسی اس کی عیادت کے لیے جائے.
ان تیمار کردن مریض، به عیادت مریض رفتن، مخصوص به اهل به شیعیان هم نیست.
اور یہ تیمارداری اور عیادت کرنا، اس کا تعلق فقط شیعوں سے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ بیمار ہو تو آپ جائیں عیادت کے
لیے. نا، باید به عیادت بیماران اہل سنت ہم رفت.
اسی طرح جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے دوست احباب اہل سنت ہیں اور وہ بیمار ہوتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے بھی جانا اتنا ہی ثواب.
ما روایات داریم، دستور دادن به ما،
ہمارے پاس روایات ہیں جس میں ہمیں دستور العمل دیا گیا ہے.
حتی عیادت از بیمار یہودی،
حتی یہ روایت بھی بیان کرتی ہے کہ جس میں یہودی بیمار کی عیادت کے لیے بھی گئے ہیں اور بیان کیا گیا.
شما ببینید یہ خانومی در همین منطقه بهارگنج به اون طرف، یہ خانوم مسیحی، اقدامایی کرده، ببینید چقدر داره تبلیغ مسیحیت میکنه، اما داره فعالیت انسانی میکنه.
مثلا یہ جو مشینری افراد ہوا کرتے تھے اور جو آتے تھے کاؤز کے تحت جا کے مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے، مسیحیت کی تبلیغ کرتے تھے، جہاں وہ مسیحیت کی تبلیغ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی کرتے تھے.
چرا ما انجام ندیم؟
اور ہم کیوں نہیں کر سکتے یہ کام؟
بابا ما یہ مکتبی داریم، مکتب مہربانی
ہمارا، حالانکہ مکتب جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ تو مہربانی کا مکتب ہے.
از امیر المومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمود پیغمبر از یهودی کی عیادت کرد،
نقل کیا گیا کہ پیغمبر اکرم نے ایک یہودی کی عیادت کی تھی، اس کی تیمارداری کے لیے گئے تھے.
و بیمارانی که عیادت کننده ندارن تو بیمارستان، خیلی مهمه.
ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ بعض آپ لوگ دیکھتے ہوں گے بعض ایسے مریض ہیں آپ کے اسپتالوں میں آتے ہیں کہ جن کا کوئی عیادت کرنے والا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں ہوتا.
از ایک جائے آوردن عیادت کنندے نہ دارے،
ایک ایسی جگہ سے لایا گیا ہے کہ نہ کوئی ساتھ اٹینڈنٹ ہے، نہ کوئی ملنے آ رہا ہے اس سے، کوئی وزٹ بھی نہیں کرتا.
مسئولین برن سراغش، احوالی ازش بپرسن.
جو ذمہ دار ہیں اس جگہ کے ان کو چاہیے کہ جائیں ایسے مریض کی عیادت کے لیے جائیں، اس سے حال احوال پوچھیں.
چه عیبی داره؟ آقا خوشحال میشه، دعا میکنه.
خب جب آپ جائیں گے اور جس سے کوئی ملنے نہیں آ رہا آپ ملنے جائیں گے، وہ خوش ہوگا، جب خوش ہوگا اس کے دل سے دعا نکلے گی، آپ کے حق میں دعا کرے گا.
یہ نکتے ہی خدمت تو عرض کرام، این اخیراً اتفاق افتاد.
ایک بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے جو ابھی چند دنوں پہلے ہی پیش آئی ہے.
من در تهران با یک خانم دکتری که فوق تخصص ریه داره آشنا شدم.
میں تهران میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جس کا لنگس، جس نے لنگس کے اندر ڈبل اسپیشلائزیشن کیا ہوا تھا.
مقداری کہ با ہم حرف زدیم این معلم اخلاق من شده،
اور تھوڑا میں نے اس سے گفتگو کی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری اخلاق کی ٹیچر بن گئی ہے.
بیش کدام غیر از بیمارستان در بیرون ہم شما مطب بھی دارید؟
میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ کیا اس ہاسپٹل کے علاوہ بھی کہیں اور کلینک کرتی ہیں آپ؟
گفت نہ من کاسب نیستم، من تاجر نیستم.
اس نے کہا نہیں میں تاجر نہیں ہوں، بزنس مین نہیں ہوں میں.
همین بیمارستان است و صبح ساعت 7 میام تا آخر شب.
میں صبح 7 بجے آتی ہوں ہاسپٹل، 7:15 بجے سے لے کر رات کے آخری ٹائم تک یہاں رہتی ہوں، مریضوں کو یہیں پہ دیکھتی ہوں.
شما خودتون ببینید آقای دکتر ادیب رضوی،
مثلا ایک مثال پاکستان میں کراچی میں ڈاکٹر ادیب رضوی کی ہے.
و بعد خدا چقدر امکانات براش فراهم میکنه،
یعنی ان کا خلوص کس قدر ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنے اسپیشلائزیشن کے باوجود مخصوص کر رکھا ہے ایک جگہ سے، وہاں غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو خدا نے کیسے امکانات ان کے سامنے پھیلا کے رکھ دیے.
این خانم دکتر به من گفت آقا من بنا داشتم پزشکی بخونم.
اب وہی ڈاکٹر جس کے بارے میں بیان کیا گیا نا کہ جس نے ڈبل اسپیشلائزیشن کی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے میڈیکل پڑھنے کا ارادہ کیا تھا جوانی میں.
ایک شب خواب دیدم،
میں نے خواب میں دیکھا
کہ اتاق من کنار اتاق مرحوم امام ہے.
دیکھا کہ میرا کمرہ امام خمینی کے کمرے کے برابر میں ہے.
به من گفتن به این که معالجه امام به دست توست،
اور کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب میں دیکھا کہ امام خمینی کا کمرہ میرے کمرے کے برابر میں ہے. مجھے خواب میں کہا گیا کہ امام خمینی کی جو عیادت ہے، امام خمینی کا جو علاج ہے وہ تمہارے ذمے ہے.
از خواب بیدار شدم، تصمیم گرفتم برم پزشک بشم.
اور کہتے ہیں اسی وقت میں نے جب خواب سے اٹھی تو اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے میڈیکل سائنس میں جانا ہے.
آمدم کنکور پزشکی دادم، وارد شدم.
اس کے بعد میں نے امتحانات دیے اور میڈیکل یونیورسٹی میں آ گئی
و دورے عمومی پزشکی رو تمام کردم،
اور میں نے میڈیکل کے 5 سال پورے کیے اپنے.
دیدم معلومات ہم اضافه شد،
5 سال کی تعلیم کے بعد میں نے دیکھا کہ میری معلومات میں کچھ اضافہ تو ہو گیا ہے،
اما انہی کے میخام گرم نیامده،
لیکن جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے نہیں ملا ابھی تک.
میدونم اموکسیسیلین مال کجاست، امفیسیلین مال کجاست و این مسائل اینا بلد شدم.
مجھے دواؤں کا استعمال پتہ چل گیا، ان کی خواص پتہ چل گئے، لیکن جو میرے اندر کی تڑپ تھی، پیاس تھی، وہ نہیں بجھ رہی تھی.
اما سیراب نشدم،
میرے اندر کی پیاس نہیں بجھ پائی.
خب دوران بود که مجروحین شیمیایی جنگ هم بودن،
اور یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس میں ایران عراق کی جو وار ہوئی اس میں جو کیمیکل ویپنز استعمال کیے صدام نے، اس کے نتیجے میں جو زخمی افراد تھے ان کو بھی ان ہاسپٹلز میں لایا جاتا تھا جہاں یہ خاتون تھی.
گفتم برام تخصص ریه بخونم.
کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب لنگس کا اسپیشلائزیشن میں جاؤں گی اور لنگس کے اوپر ریسرچ کروں گی.
الحمدللہ مشغول شدم و قبول شدم و تمام کردم.
کہتی میں اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہوئی، ایکسیپٹ کر لیا گیا میرا تھیسس وغیرہ اور میں اچھی ڈاکٹر بن گئی.
دیدم معلومات ہم اضافہ شد،
یہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ میری معلومات میں پہلے کی نسبت کچھ اضافہ ہو گیا،
اما سیر نشدم،
ابھی تک میرے اندر کی تڑپ باقی تھی.
یادمون باشے چیز دیگری ما رو سیر میکنے.
ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز انسانی تشنگی کو بجھا سکتی ہے وہ ڈگری اور اس سے متعلق معلومات نہیں ہے، کچھ اور چیز ہے.
گفتم خوب ادامه بدم، آمدم فوق خوندم.
میں نے اس کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ مزید اسپیشلائزیشن کروں گی، اور میں نے اسپیشلائزیشن کے لیے رجسٹر کروا لیا.
بعد توسعه علمی پیدا کردم، اما سیرابی هست، تشنگی هست.
اور اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ میری معلومات مڑ گئیں، پچھلے درجے سے اس درجے میں آ کے میری معلومات میں اضافہ ہو گیا، لیکن میری اندر کی پیاس ابھی تک باقی تھی.
ایک شب عید قدیری،
ایک غدیر کی رات، شب 18 ذلحج،
به آقا امیر المومنین متوسل شدم.
شب غدیر میں نے امام علی علیہ السلام سے توسل کیا،
گفتم آقا من امشب که شب عید ولایت از شما یک چیزی میخوام.
کہا کہ میں نے امام علی سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے مولا آج ولایت کی رات ہے، میں آپ سے عیدی طلب کرتی ہوں.
انہم حکمت علوی،
اور وہ جو عیدی چاہیے وہ مجھے علوی حکمت چاہیے.
آقا من مراحل علمی رو طی کردم اما سیراب نشدم.
اور میں نے بیان کیا کہ میرے مولا میں نے یہ علمی راستہ طے کیا ہے، اس میں اسپیشلائزیشن کر لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اسپیشلائزیشن کر لی، لیکن میں سیراب نہیں ہو سکی.
اونی که منو سیراب میکنه چیز دیگری،
جس چیز سے میری تشنگی پوری ہوگی، میری پیاس بجھے گی، وہ کچھ اور ہے.
میگفت شب خواب دیدم،
اس خاتون نے، اس ڈاکٹر نے خواب دیکھا رات کو
که در محضر حضرت حجت سلام الله علیه هستم،
اور اس خواب میں دیکھا کہ وہ موجود ہے، اس کے سامنے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف موجود ہیں.
دو تا ایک کاسه جلو من هست و داروهایی،
اور ایک پیالہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ دوائیں ہیں.
حضرت از این داروها میریختن تو این کاسه ها، به من میفرمود از جانب من به بیمارات بده.
اور کہتے ہیں کہ وہ جو دوائیں تھیں، امام اپنے ہاتھ سے ان دوائوں کو اٹھا کر اس پیالے میں ڈالتے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ جو دوا میں نے پیالے میں ڈال دی، اس کو میری جانب سے اب مریضوں کو تم دو.
و عجیب این خانم مؤثر شده،
اور آج ہم دیکھتے ہیں تہران میں اس خاتون کا بہت بڑا کام ہے اور بہت عجیب کام انجام دیتی ہے.
بعضی از دکترها به من میگوین آقا ما نمیدونیم این چی کار میکنه، معجزه داره میکنه.
اور بعض ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے، اسپیشلسٹ کا کہنا ہے اس کے بارے میں کہ ہمیں نہیں پتا یہ کیا کرتی ہے، اس کے ہاتھ میں معجزہ ہے کچھ.
متواضع خدوم، وہ کہ خودش به بیماری زنگ میزنه، خب حالتون چطوره الان؟
اور اس مقام پر پہنچنے کے باوجود انتہائی متواضع، انتہائی خدمت گزار ہے، اپنے مریضوں کو خود کال کر کے پوچھتی ہے کہ تمہارا حال کیسا ہے.
نگاہ نمی کند کہ یک مریض است، نگاہ می کند کہ فرزند امیر المومنین به سراغش آمده،
کیونکہ اس کی
حکمت علوی اینه.
اس کی نگاہ تبدیل ہو چکی، یہ نہیں دیکھتی کہ میرے سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھتی کہ میرے سامنے امام علی علیہ السلام کا ایک فرزند بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ حکمت علوی ہے.
تبابت او برکت میدن،
اس کی تبابت، اس کا علاج معالجہ برکت رکھتا ہے اپنے اندر.
و بعد میشه چنین دکتری. خلاصش، در اونجایی که شما به داده یه مریض برسید،
آپ بھی اپنی زندگی میں جب کسی مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں،
میدونید چقدر حسنه بر شما نوشته میشود؟
کیا اندازہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ کتنی نیکیاں ہیں جب کوئی مریض آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ اس کا علاج کرتے ہیں تو آپ کے حساب میں لکھ دی جاتی ہیں؟
این روایات داریم برش، من سال گذشته این روایات رو خوندم.
یہ روایات ہیں جن کو میں نے گذشتہ سال آپ کے سامنے بیان کیا تھا.
میدانید وقت توی اتاق میرید سراغ مریض، یہ احوالی ازش میپرسید، فرشتگان بر شما استغفار میکنن.
مثلا جب آپ کسی مریض کی احوال پرسی کے لیے اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو اسی لمحے فرشتے آپ کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں.
عجیب، در یہ روایتی داریم خداوند 70,000 ملائکه می گمارد بر این آقا استغفار کنن.
روایت نے بیان کیا کہ جب کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کی عیادت کے لیے احوال پرسی، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، تو روایت کے مطابق خدا 70,000 فرشتوں کو مامور کرتا ہے جو اس کے لیے تسبیح استغفار کرتے ہیں.
میدانید شما هم نیاز به دعا دارید ندارید؟
آپ کو اور ہم کو سب کو دعا کی ضرورت ہے،
کما که ماها نیاز به دعا داریم، ائمه نیاز به دعا دارن.
ہمیں دعا کی ضرورت ہے، ائمہ کو دعا کی ضرورت ہے، سب کو دعا کی ضرورت ہے.
یکی از گروه هایی که دعاشون مستجاب میشه بیمارا هستن.
روایت کے مطابق ایک گروه، یعنی وہ ایسے افراد کے جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے، ان میں سے ایک گروه مریضوں کا ہے.
خب رفت سراغ مریض، دست به سرش کشیدی، بگو برای من دعا کن.
جب آپ مریض کے پاس گئے، اس کے حال احوال پوچھا، اس کی نبض دیکھی، اسی کے ساتھ اس سے کہیں میرے لیے دعا بھی کرنا.
و عجیبه، این روایت خیلی عجیبه که اگر به عیادت بیماری رفتی تو بیمارستانت، عیادت خداست.
اور جو بیمار ہاسپٹل میں ہو, ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس بیمار کی عیادت کے لیے جائے وہ ایسا ہے جیسے خدا کی عیادت کے لیے گیا ہو.
عجیب ہا, ببینید چه خبره, خداوند چه بابی رو براتون مفتوح کرده.
تصور کریں کہ خداوند عالم نے کتنا عظیم دسترخان ہے جو ہمارے آپ کے سامنے بچھا دیا.
برای کمتر گروهی این چنین دسترخان پهن شده.
اور اتنا عظیم دسترخان بہت کم افراد ہیں یا بہت کم شعبے ایسے ہیں کہ جن میں خدا نے اتنی برکتیں رکھی ہوں.
چقدر مردم رو خوشحال میکنی,
کتنا خدا عطا کر رہا ہے, کتنا آپ لوگ لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں,
مردم مسرور میشن,
کتنا آپ لوگوں کے عمل سے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں.
ان روایت رو ببینید, روایت عجیب ہے. روایت این است که طبق این نقل جناب موسی بن جعفر از پدرانش از پیغمبر اکرم نقل میکنه.
اس روایت کے مطابق جو آغا نے لکھی ہوئی ہے اس میں حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیان کی گئی ہے اور اس کا سلسلہ رسول اکرم سے ملتا ہے روایت,
کہ خدا در قیامت به بعض جای یہ اشکال میکنه, تعبیر منه ها.
کہتے ہیں میں اپنے زبان میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں کہ خدا قیامت میں بعض لوگوں پر ایک اشکال کرے گا, اعتراض کرے گا.
بهش میگه چرا وقتی من مریض شدم به عیادتم نیامدی؟
خدا بعض لوگوں سے پوچھے گا کہ جب میں مریض ہوا تھا تو تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے, احوال پرسی کے لیے کیوں نہیں آئے تھے.
فیقول سبحانک سبحانک انت رب العباد, مریض شدہ خدا.
لوگ کہیں گے کہ جن پر اعتراض کیا جائے گا خدا سے, وہ کہیں گے کہ پروردگار تو تو سب کا پالنے والا ہے, تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟
خدا کے مریض نہیں میشے پہلے,
خدا تو مریض نہیں ہوتا, بیمار نہیں ہوتا.
خب اینجا جائے تلنگر اس کے باید بیج زده بشے, بهش فرموده میشه مرض اخوک المؤمن, این مال مؤمنه ها,
مؤمن کے لیے یہ بات ہے کہ جب تمہارا ایک مؤمن بھائی بیمار ہوا تھا
اما تو نرفتے عیادتش کنی,
تم اپنے اس مؤمن بھائی کی عیادت کے لیے نہیں گئے, تو ایسا ہے جیسے میری عیادت کے لیے نہیں آئے.
ببینید چه خبر ہے, آقا تو جناح ہسپتالی, تو سول ہسپتالی, لیاقت ہسپتالی, ضیاءالدین ہسپتالی, یہ مؤمنی آوردن بدو بدو بدادش برے.
کسی بھی ہاسپٹل میں ہو آپ کا مومن بھائی ہے, آپ اس کی جو مدد کر سکتے ہو جائیے, اس کی عیادت کیجیے, اس کی احوال پرسی کیجیے.
بداد رسی خدا,
اس کی عیادت کرنا, اس کی احوال پرسی, ایسے جیسے آپ نے خدا کی عیادت کی اور خدا کی احوال پرسی کی.
بعد خدا بگو می فرمود اگر تو به عیادتش رفتی لوجدتنی عنده, منو در پیش او میافتی.
اچھا, اور خدا اسی روایت کا ٹکڑا آگے اضافہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے, یعنی اپنے اس برادر مومن کی عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے اس کے پاس ہی دیکھتے.
وقت تم می رفتی وقت من بودم کہ متکفل حوائج تو می شدم,
اور جب تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو میں وہاں پر تمہاری حاجتوں کی پورا کرنے کی ذمہ داری لے لیتا.
و مسئلہ پرستاری از مریض, این خیلی مهم.
اور اسی طرح جو نرسوں کا کام ہوتا ہے مریضوں کی عیادت کے حوالے سے, ان کا دیکھ بھال, ان کا خیال رکھنا,
ان دیگه مال پرستاراست, مال پزشکان نیست.
یہ جو اب بات بیان ہو رہی ہے ڈاکٹر سے متعلق نہیں ہے بلکہ پیرا میڈیکل اسٹاف سے متعلق ہے جس میں نرس وغیرہ آتی ہیں.
میدونید بیشترین سر و کار رو با بیماران پرستاران دارن.
ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر سے زیادہ مریض کا سر و کار اور تعلق نرسوں سے ہوتا ہے.
انصافا ہم کارشون سخت ہے,
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نرسوں کا کام سخت ہوتا ہے.
حقیقتاً کاری زینبی در بعد از عاشورا,
اور اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں تو نرسوں کا کام زینبی کام ہے, جیسے عاشورا کے بعد جناب زینب نے کام کیا, نرسوں کا کام ایسا ہے.
شب نخوابیدن دارد, بالا سر مریض بودن دارد.
کس مناسبت سے کہا؟ کیونکہ جناب زینب عاشورا کے بعد سوئی نہیں تھی, بچوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوئی تھی, خواتین کی احوال پرسی میں لگی ہوئی تھی. اسی طرح یہ نرسیں بھی سوتی نہیں ہیں, ہر وقت آمادہ رہتی ہیں کہ مریض کی بیل پر اس کے پاس جا سکے.
واقعا کار مشکلی ہے شب نخوابیدن,
واقعی مشکل کام ہے کہ اپنی نیند سے لڑا جائے اور کسی اور کی خاطر اپنے آپ کو جگا کے رکھا جائے.
بے موقع داروی مریض رو دادن, بے موقع آمپول او رو دادن,
اور مریض کی دوا کا ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے اس کے کام آئے نا, مشکل کام ہے.
سر و صداهای مریض رو تحمل کردن,
حتی اس راستے میں جو مریض ان کو برا بھلا کہے اس کو برداشت کرنا, جو ناگوار باتیں کرے اس کو سننا, تحمل کرنا سخت ہے.
عجیب, این روایت رو ببینید مال پرستارا, یادتون باشه اینو باید تابلو کنن بزنن پرستارا تو اتاقاشون.
یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ایسی ہے کہ اس کا آپ کو جو ہے وہ ایک لوح بنا لینی چاہیے, اپنے اپنے جگہوں پر اس کو لکھ دینا چاہیے.
طبق این روایت, طبق این روایت که مر پرستاری که بالا سر یه مریض شب و روزی بیستد, یعنی متکفل امور او بشود.
روایت بیان کر رہی ہے کہ ایک نرس ایسی کہ جو مثلا 24 گھنٹے اپنے آپ کو وقف کر دے ایک مریض کے لیے، یعنی اس کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے.
بعثه الله مع ابراهيم الخليل عليه السلام، طبق این روایت.
جو نرس ایک مریض کی کفالت اپنے اوپر لے لے، ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، پورا وقت اس کی عیادت میں لگی رہے، اس کے کاموں کو کرے، خدا اس کو قیامت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرے گا.
خواہیم گفت چجورا،
بیان کروں گا کیسے.
تم باشہا یہ قیدائی در ہے کہ الان خواہیم گفت،
اب بتائیے، بیان کر دوں کہ اس کی کچھ شرائط ہیں جو لاگو ہوتی ہیں ان روایات کے اوپر.
تا پاداش اطعام بیمار،
کسی مریض کو کھانا کھلانے کی جزا کیا ہے؟
کسی که فرض کنید بیماری آوردن، جناب خانم پرستار یا آقای پرستار باید غذاش رو بده.
مثلا ایک ایسا مریض آپ کے سامنے ہو کہ جس کو کھانا بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کھلانا ہو.
میدونید بعضن دکترها میگن آ اینو نده اینو نده اینو نده اینو نده. یه دکتری به من میگفت اینقدر هم که محاسب میگیم نیست.
یعنی کہتے ہیں بعض دفعہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بہت زیادہ تاکید کر دیتے ہیں کہ یہ بھی مت دینا، یہ بھی مت کھلانا، وہ چیز بھی بند ہے، اس چیز کا بھی پرہیز. کہتے ہیں ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا جتنا ہم لوگ سختی کرتے ہیں حقیقت میں اتنی سختی کی ضرورت ہوتی نہیں ہے.
مواظب بشید
مطلب اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا، یہ اتنی مقدار میں ہو، اتنی مقدار میں ہو.
یہ مذاق بکنا میں اپنا در ہے،
ایک مذاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ.
اپنا در ہے کہ ببینید بس خوب درس ہوں،
اچھا پڑھنا چاہیے.
پدری بود حکیم، عمر قدیم ہا،
قدیمی زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص تھا جو حکیم تھا،
کہ بعضیا بھی خود ڈاکٹر می شدن، حکیم می شدن.
کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب کچھ لوگ بیٹھے بٹھائے حکیم اور ڈاکٹر بن جایا کرتے تھے.
خیلی معروف بود در شہر،
اور یہ شخص اپنے شہر میں معروف تھا، مشہور تھا.
امیدوارم این مزاحمن بدآموزی نداشته باشه و کسی ناراحت نشه.
اور مجھے امید ہے کہ میرے مذاق آپ میں سے کسی کو برا نہیں لگے گا، اس سے کوئی سیکھے گا نہیں کچھ.
چون دلم میخواد جلسه تراوت داشته باشه،
جلسه کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں.
خب خیلی معروف بود اشک که دکتری حاذق،
اپنے علاقے میں مشہور تھا کہ بہت ہی حاذق طبیب ہے یہ.
خودش مریض شد،
ایک مرتبہ خود مریض ہو گیا،
در بستر مرگ افتاد،
اور اس حالت میں
ذاتتون بشه،
آپ کی ذات کا حصہ بن جائے،
جزء خودتون بشه،
آپ کا حصہ بن جائے، آپ اس سے جدا نہ ہو سکیں،
بشه ایک ملکہ.
اس کو ہم کہتے ہیں انسان کا ملکہ ہونا، یعنی اس کو کنٹرول ہو جانا کسی چیز کے اوپر،
ایک صفت،
اور آپ کی صفت میں تبدیل ہو جائے یہ شے.
اگر بے جائی رسیدیم کہ ملکہ، این ریاضت میخواد،
اس چیز کو اپنی پریکٹس بنانے کے لیے، اس پہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہرحال کوشش کرنی ہوگی،
تمرین میخواہدا،
پریکٹس کرنی ہوگی.
با یک بار، دو بار، سه بار عمل اخلاقی خوب انجام دادن ملکه حاصل نمیشود.
کسی بھی اچھے کام کو، نیک کام کو ایک دو تین بار انجام دینے سے اس کام پر مہارت نہیں آتی، کنٹرول نہیں آتا. آپ کو اس پہ کنٹرول جب آئے گا جب آپ اس کو پریکٹس میں رکھیں گے.
دائما فدائما این مسئله در نظرمون باشد که بابا اینا فرزندان امیر المومنینن، رسولان الهی هم، حالا آمدن سراغ ما، ما هم مکلف و وظیفه مندیم در مقابل
ہمیں اونا. ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ یہ آنے والا مریض امام علی علیہ السلام، رسول اکرم کا بیٹا ہے، فرزند ہے، خداوند عالم کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہے، اور ہماری ذمہ داری کم اس کی تیمارداری کریں.
بے جائی برسیم کہ اگر انجام ندادیم خودمونو مؤاخذه کنیم،
اور ہمیں اس حال تک پہنچنا چاہیے کہ اگر ہم اس آنے والے کے ساتھ، مریض کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو رات کو بیٹھ کے ہم اپنا حساب کریں گے، ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے احتساب کریں گے ہم سے کیوں ایسا ہو گیا.
اگر انچنین شدیم ان وقت میشه همون حکمت علوی.
اگر ہم نے اس راستے کو اپنا لیا، اس طریقے پر عمل کیا، تو ہم نے حکمت علوی کو پا لیا.
اگر این چنین شدیم هر وقت کسی به سراغمون آمد میبینیم که رسول خداست.
اور اس طرح جب ہم نے کسی کو انجام دیا کسی کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے.
خداوند انشاءاللہ، این بحث طولانی بود، باید ادامه بدیم انشاءاللہ سال آینده اگر حیاتی بود این بخش از بحث رو ادامه خواهیم داد.
بحث ہماری کافی طولانی تھی، ابھی مزید باتیں رہ گئیں. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اگلے سال آپ کے سامنے موقع ملا تو یہ باتیں بیان کریں گے.
کل حرفمون چی شد؟
خلاصہ ہماری باتوں کا کیا ہوا؟
این که رفتن به سراغ بیمار،
بیمار کی عیادت،
عیادت از بیمار،
عیادت کرنا مریض کی،
پذیرایی از بیمار،
اس کی دیکھ بھال کرنا،
دست ترحم کشیدن بر سر بیمار،
اس کے سر پہ دست شفقت مہربانی سے پیش آنا،
اینها محاسن اخلاق است یا مکارم اخلاق است،
یہ اخلاقی خوبیاں ہیں، اخلاقی صفات ہیں،
و باید تحصیل کنیم
اور ان اخلاقی
اگر نداریم،
ان اخلاقی خوبیوں کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اگر ہمارے اندر نہیں ہے،
اگر داریم افزوده شود،
اور اگر ہمارے اندر یہ پہلے سے صفات موجود ہیں تو ان میں ہمیں اضافہ کرنا چاہیے،
و انشاءاللہ بیش یک جامعه پزشکی نمونه داشته باشیم،
و انشاءاللہ ہم اس بات تک پہنچ سکیں کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی بنا سکیں جہاں پہ ڈاکٹرز کے حوالے سے ایک ماحول فراہم ہو، اور ہم ایک آئیڈیل میڈیکل سوسائٹی بنا سکیں.
البته من عرض کنم که این خصوصیات در پزشکان پاکستانی ما فراوونه،
اور یہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ یہ جو میں نے خصوصیات بیان کی ہیں پاکستان کے ڈاکٹرز کے اندر، یہ خصوصیات بہت حد تک پائی جاتی ہیں.
اینو من بارها گفتم، چون من مانوسم با بعضی از دوستانی که پزشک هستن، بارها این رو گفتم که این حالت خضوع و خشوع و فروتنی که در پزشکان پاکستان هست در کمتر جایی پیدا میشه.
خب من اس کو بارها کہہ چکا ہوں، اس کو مکررن بیان کرتا ہوں کہ جو خضوع ہے، تواضع ہے، اخلاص ہے پاکستانی ڈاکٹرز میں، وہ واقعی قابل تحسین ہے، موجود ہیں ان میں.
اما یادمون باشه برای خدا انجام بدیم،
بس صرف ذہن رکھیے گا کہ آپ کا کام، آپ کے کام کا محور فقط خدا ہونا چاہیے.
برای خودتون انجام ندید، برای شہرت انجام ندید،
اپنے لیے شہرت طلبی کے لیے، مقام تک پہنچنے کے لیے کام نہ کریں.
اگر برای خودمون انجام دیں به اندازه خودمون است،
اگر ہم نے کسی کام کو اپنے لیے کیا تو وہ کام ہماری سطح تک ہی رہ جائے گا، اوپر نہیں جائے گا.
اما اگر برای خدا شد طور دیگری،
لیکن اگر خدا کے لیے بیان کام ہم نے کیا تو وہ اوپر جائے گا.
ہر چیزی کے رنگ خدایی بگیر مندگار ہے،
اور یاد رکھیے گا ہمیشہ وہ چیز باقی رہے گی کہ جس کے اندر خدائی رنگ ہوگا،
چون خدا مندگار ہے،
کیونکہ خدا رہنے والا ہے.
خدا انشاءاللہ به همتون توفیق بده،
خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے.
از اینکه وقتتون رو زیاد گرفتم معذرت میخوام،
اگر میں نے آپ کا وقت لیا تو اس کے لیے معذرت خواہی کرتا ہوں.
و آن چی که به خدمت شما عرض کردم قبل از شما باید به خودم بگم،
اور یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے لیے بیان کروں اپنے لیے بیان کرتا ہوں.
این ایک چیز اس کے انشاءاللہ خودم متعذ به این وعظ بشوم،
اور یہاں بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میں جو وعظ کروں، جو نصیحت کروں، اس کو خود بھی سنوں اور اپنے لیے اس کو بیان کروں.
خداوند به همتون توفیق بده، مرم قدر شناس شما قرار بده،
اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں آپ کا قدر شناس بنائے.
و انشاءاللہ ان چی که ادعیه خالصه حضرت حجت هست در حق شما مستجاب بده،
اور انشاءاللہ حضرت امام عصر کی جو خالص دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ کے حق میں خدا قبول فرمائے.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
صلوات و محمد و علی محمد.